بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسکری۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں. صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں. اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں. تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے سربراہ محمد اسلامی نے مذاکرات میں مغربی ملکوں کی وعدہ خلافیوں پر ایک بار پھر سخت تنقید کی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا تنہا طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ان کے لیے سود مند نہ ہوگا. ہندوستانی سپریم کورٹ نے احتجاج کو کسانوں کا بنیادی حق تاہم غیر معینہ مدت کے لیے سڑکیں بند کرنے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے سربراہ محمد اسلامی نے مذاکرات میں مغربی ملکوں کی وعدہ خلافیوں پر ایک بار پھر سخت تنقید کی ہے. ایران کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران میں آسٹریا کے سفیر ویلف گونگ دیترش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ایران ایٹمی معاہدے اور اس میں کیے جانے والے وعدوں پر عمل کرتا رہا ہے اور اس کو ایٹمی معاہدے کے یورپی فریق ملکوں کے ہمیشہ وعدہ خلافیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ستم ظریفی یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے ممالک ایران پر ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. محمد اسلامی نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کو چاہیے کہ اپنے وعدوں پر عمل کریں. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آتا ہے اور اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے تو ایران مذاکرات اور اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اس ملاقات میں آسٹریا کے سفیر نے ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے لیے اپنے ملک کی میزبانی کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے مثبت عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی مدد و تعاون کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پولیٹیکل اینڈ ڈیکولونائزیشن کمیٹی میں اسلامی جمہوری ایران کے نمائندے نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ صہیونی حکومت کو اس کی غیر انسانی حرکتوں کے لیے جواب دہ بنائے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نمائندے نے مزید کہا کہ یہ غاصب اور جارح حکومت عالمی قوانین میں جملہ اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی حقوق اور فلسطینی عوام اور اپنے زیر قبضہ عرب باشندوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے اس اجلاس میں کہا کہ کورونا کے دشوار گزار حالات میں کہ جب عالمی برادری کی توجہ اس وبا کے اثرات کو کم کرنے پر مرکوز ہے، اسرائیل نے اس موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیری سرگرمیوں اور اپنے غاصبانہ قبضوں کے منصوبوں میں تیزی لانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. انہوں نے اسرائیل کے توسط سے غزہ کے غیر انسانی محاصرے، انسان دوستانہ بحران میں شدت، نیز جولان کی پہاڑیوں، شام اور لبنان کے بعض علاقوں پر قبضہ جاری رکھنے اور علاقے کے بعض ملکوں کے خلاف اس کے جارحانہ اقدامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ان اقدامات نے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے، اس لیے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اس غاصب حکومت کے تمام غیر قانونی اقدامات اور علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی تمام پالیسیوں کے بارے میں آگاہ ہو اور ان کا جواب دے۔ ایران کی فدائیان حریم ولایت نامی جنگی مشقوں کا اصلی مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ فدائیان حریم ولایت نامی فضائی مشقوں کا اصلی اور آپریشنل فیز محمد رسول اللہ کے رمزیہ جملے سے شروع ہوا۔ جنگی مشقوں کے آپریشنل فیز کی افتتاحی تقریب میں ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل سید عبد الرحیم موسوی، رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے چیف، ایران کی مسلح فوج کے نائب سربراہ، فوج کے خاتم الانبیاء، ہیڈ کوارٹر کے اعلی عہدیداروں اور دیگر اعلی فوجی کمانڈروں نے شرکت کی۔ فدائیان حریم ولایت جنگی مشقوں کے آپریشنل فیز کے ابتدائی مرحلے میں ایرانی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں اور ڈرون طیاروں نے انواع اقسام کی جنگی اور دفاعی کارروائیاں انجام دیں۔ ایرانی فوج کی فضائی کمانڈر بریگیڈیئر حمید واحدی نے بتایا کہ ان جنگی مشقوں میں ایران کے اندر تیار اور اپ گریڈ کیے جانے والے انواع اقسام کے دفاعی سسٹم اور جدید ترین ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں مختلف وزن کے اسمارٹ بم، لیزر اور دیگر نوعیت کے جدید ترین میزائل، انواع اقسام کے راکٹ اور جدید ترین دفاعی سسٹم شامل ہیں۔ فدائیان حریم ولایت جنگی مشقوں کے آپریشنل فیز میں انواع اقسام کے جنگی اور بمبار، دشمن کے جنگی جہازوں کا پیچھا کرنے والے، نیز رسد اور ایندھن پہنچانے والے ہلکے اور بھاری فوجی ہوائی جہاز اور جدید ترین جاسوس طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ مضبوط دفاعی اور جنگی قوت دشمن کی ممکنہ جارحیت روکنے کا اہم ترین عامل شمار ہوتی ہے۔ فدائیان حریم ولایت جنگی مشقوں کا موجودہ مرحلہ یہی ثابت کرنے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے کہ ایران ایسی جنگی اور دفاعی قوت کا مالک ہے کہ دشمن کو اس کی ہر جارحیت میں شرمناک شکست دے سکتا ہے۔ ایران ایرو اسپیس، میزائل اور بحری، نیز زمینی فوجی میدان میں بہت ہی مضبوط اور مستحکم پوزیشن میں ہے۔ ایران نے اپنی دفاعی اور جنگی مہارت بڑھانے میں اندرونی صلاحیتوں اور ملک کی ماہر افرادی قوت سے کام لیا ہے اور خود کو پیش رفتہ ترین جنگی اور دفاعی وسائل سے لیس کیا ہے۔ آج ایران ایرو اسپیس، میزائل قوت، بحری اور زمینی جنگ کے میدانوں میں اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ موجودہ جنگی مشقوں میں پیش رفتہ الیکٹرانک وارفیئر، اسمارٹ جنگی وسائل، کروز میزائلوں اور انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کرنے والے جنگی ہوائی جہازوں اور ڈرون طیاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا تنہا طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ان کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ دور افغانستان کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ طالبان سے سیکورٹی ایشوز پر بات کی گئی ہے، ان سے گزارش کی ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ورکنگ گروپس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے متعلقہ لوگوں سے بات کی۔ شاہ محمود قریشی کہنا تھا کہ طالبان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، لیکن وہ اپنے ممالک میں انتہا پسند گروپس کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں، تاہم جہاں سالوں کا بگاڑ ہو وہ جلد درست ہونا ممکن نہیں، کچھ عرصے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، وہ بین الاقوامی کمیونٹی کی خواہشات کو جانتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں تاجک اور ہزارہ بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی موجودگی پر تحفظات ہیں، سیکورٹی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ طالبان کو سوچنا چاہیے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ ابھی کسی نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کو بتایا کہ کون سے اقدامات کرنے سے دنیا انہیں تسلیم کرے گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اکیلے طالبان کو تسلیم کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، افغانستان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے، ہم اس کوشش میں کامیاب ہیں۔ طالبان، چین، روس، ایران میں بات چیت ہو رہی ہے جو افغانستان کے لیے اچھی ہے، افغانستان میں طالبان بھی ناکام ہوئے تو مسائل بڑھیں گے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے احتجاج کو کسانوں کا بنیادی حق، تاہم غیر معینہ مدت کے لیے سڑکیں بند کرنے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کے مطابق جمعرات کو سپریم کورٹ میں دہلی کی سرحدوں پر جاری کسانوں کا دھرنا ختم کرانے کی اپیل پر سماعت کی گئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے کسان تنظیموں سے سوال کیا کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن کیا سڑکیں بند کرنا بھی ان کا حق ہے؟ کسان تنظیموں کے نمائندوں نے عدالت سے کہا کہ انہوں نے اس طرح دھرنا دیا ہے کہ سڑکیں پوری طرح بند نہ ہوں اور پولیس اچھی طرح ٹریفک کا کام انجام دے سکے۔ کسان تنظیموں نے کہا کہ اگر پولیس اس پر قادر نہیں ہے تو انہیں دہلی کے جنتر منتر یا رام لیلا میدان میں دھرنے پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ کسانوں کے اس مطالبے کی سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے مخالفت کی اور دلیل میں 26 جنوری کے واقعے کا ذکر کیا۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے دونوں فریقوں کا دلائل سننے کے بعد کسان تنظیموں کو 4 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسان تقریباً 1 سال سے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کی کشمیر پالیسی کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سری نگر سمائے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ اب کشمیر میں بچوں اور خواتین پر بھی شک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو مرکز کی بی جے پی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہم دسیوں سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ محبوبہ مفتی نے اب مرکز کی بی جے پی حکومت کے خلاف یہ بیان دیا ہے، لیکن وہ پہلے کشمیر میں بی جے پی کے تعاون سے حکومت بنا چکی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے یہ بیان اس تصویر کے سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد دیا کہ جس میں سی آر پی ایف کی ایک خاتون اہلکار کو 9-10 سالہ بچی کے بیگ کی تلاشی لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ماسکو اجلاس میں افغانستان میں قیام امن اور وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ماسکو سے رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس کے شرکاء نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے افغانستان کے اقتدار اعلی، خود مختاری اور عرضی سالمیت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ماسکو اجلاس کے شرکاء نے افغانستان کے طالبان حکام سے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک حقیقی وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے ضروری اقدامات انجام دیں۔ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو اس ملک کے سبھی سیاسی گروہوں، قبیلوں اور مذاہب و مسالک کی نمائندہ حکومت کہی جا سکے۔ ماسکو اجلاس کے شرکاء نے اپنے بیان میں افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس ملک میں سلامتی اور استحکام کے قیام میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آمادگی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کے مشترکہ بیان میں افغانستان روز بروز بد سے بدتر ہونے اور اقتصادی انسانی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے افغان عوام کی فوری اقتصادی انسانی امداد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے بارے میں تیسرا اجلاس بدھ کو روسی حکومت کی میزبانی میں ماسکو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں روس، ایران، چین، پاکستان، ہندوستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے نمائندوں کے علاوہ طالبان کے ایک وفد نے بھی شرکت کی۔ یمنی افواج کے جوابی حملے میں دسیوں سعودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جن میں کئی فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ یمنی ذرائع کے مطابق جنوبی سعودی عرب کے صوبہ جازان کے علاقے ابو عریش میں سعودی فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج اور عامر زکار فورس کی جانب سے یہ جوابی حملہ جمعرات کو الصبح کیا گیا۔ اس حملے میں 12 فوجی اہلکار اور 6 فوجی افسر ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یمن پر سعودی عرب نے امریکہ، بعض یورپی اور علاقائی و غیر علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر 26 مارچ 2015 کو جارحیت کا آغاز کیا۔ سعودی عرب نے یمن کی زمینی، سمندری اور ہوائی ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یمنی عوام کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے جاری اتحاد کی حمایت میں پورے یمن میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے بدھ کی رات ایک بیان جاری کر کے قرارداد نمبر 2665 کے مطابق پورے یمن میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی وومن آئس ہاکی ٹیم نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والے مقابلوں میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ ایران کی وومن آئس ہاکی ٹیم کا جمعرات کے روز فائنل میں روس کی ٹیم سے مقابلہ ہوا، تاہم اس میچ میں روس کی ٹیم نے 3-1 سے فتح حاصل کر لی۔ ایران کی جانب سے واحد گول فاطمہ اسماعیلی نے کیا۔ اس سے قبل کوالیفائی راؤنڈ میں ایران کی ٹیم نے روس اور متحدہ عرب امارات کو شکست دی تھی، مگر فائنل میں دوبارہ ہونے والے میچ میں روس کی ٹیم نے فتح حاصل کر لی۔ بات رہی کہ ایران کی ویمن آئس ہاکی ٹیم نے بین الاقوامی مقابلوں میں پہلی بار حصہ لیا تھا۔ ایران کی مردوں کی ٹیم بھی روس کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہ کر سکی، تاہم اسے 5واں مقام حاصل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ میچ کھیلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے تناظر میں اتحاد امت اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا، آج کے پروگرام میں بھی ہم بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے تناظر میں امت اسلامیہ کے اتحاد کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کا جائزہ لیں گے. ناظرین، اتحاد اور وحدت امت مسلمہ کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کا ادراک حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے بہت پہلے ہو گیا تھا، اور ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد آپ نے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کی تاریخ کو ہفتہ وحدت قرار دے کر مسلمین عالم کو اتحاد و یکجہتی کی انتہائی محکم بنیاد عطا فرمائی. نبی رحمت کی ذات والا صفات سے زیادہ اتحاد کی محکم بنیاد اور کیا ہو سکتی ہے. ایران نے اسی کے ساتھ سالانہ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور تہران میں اس سلسلے کی 35ویں کانفرنس جاری ہے. اگرچہ اس کانفرنس میں بہت سے اسلامی اسکالروں نے کرونا کی وجہ سے آن لائن شرکت کو ترجیح دی، لیکن بہت سے دانشور اور اسلامی اسکالر کانفرنس میں بنفس نفیس شریک ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس کانفرنس کے ایجنڈے اور اتحاد و وحدت کی ضرورت، اہمیت، افادیت اور ایران کی جانب سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی چلائی جانے والی عالمی تحریک وحدت اسلامی کے اب تک کے نتائج کا جائزہ لیں گے. پاکستان کے ممتاز اہل سنت عالم دین علامہ حیدر علوی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. علوی صاحب، السلام علیکم.
جی
علوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں میلاد نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کرنے میں ہفتہ وحدت کا کیا کردار رہا ہے؟
یقیناً نبی کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے نقطہ اتحاد ہے.
جی جی،
تاریخوں کے اختلاف کو ایک خوبصورت رنگ دیا امام خمینی نے، اور ہفتہ وحدت کی صورت میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ سجا دیا کہ جس سے سنی شیعہ کی تفریق کو ختم کرنے کا موقع ملا اور باہمی اختلافات کو کم سے کم تر کرنے کا موقع ملا، اور بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی ہے اس کو ایسا اشتراک عطا کیا کہ باہم مل جل کر ان تقریبات کے ذریعے پوری عالم کفر کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے باہم متحد ہیں. ان کی تمام تر جو دل کی دھڑکنیں پیغمبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان میں تاریخی اختلاف کو کم کرنے کا یہ بہترین ذریعہ بنا ہے ہفتہ وحدت، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پر ایرانی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے.
اتحاد کی اتنی بنیادوں کے ہوتے ہوئے، اتنے اشتراکات کے ہوتے ہوئے، جزوی اختلافات مسلمانوں کے درمیان کس طرح سے اس حد تک بڑھ گئے کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تقریبات میں جانے سے گریز کرنے لگے اور ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرنے لگے؟
عالم اسلام میں 98% مشترکات ہیں، اور جی جو 2% عام اختلافات بھی ہیں وہ بھی تعبیرات کے اختلافات.
جی
وہ تعبیری اختلافات ہیں اور یہ امت میں صدیوں سے موجود ہیں، لیکن کبھی بھی قتل و غارت کی، کبھی بھی بام شدت پسندی، بام مخالفت برائے مخالفت نہیں رہی. لیکن اس وقت جو عالمی سامراج ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے براہ راست تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کی سنی شیعہ تفریق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسے ہوا دی جائے اور اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے کچھ ممبر خرید کر وہاں سے نفرت پھیلائی جائے, کچھ آوازیں خرید دی جائیں, کچھ قلم خرید دیے جائیں جن سے عالم اسلام میں نفرت پھیلائی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ را ہو, وہ ایم آئی سکس ہو, وہ یہ جو عالمی ہمارے پاس ادارے ہیں وہ یہی اسی پہ ورک کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے مشترکہ دو دشمن کو پہچاننا چاہیے. دوستی کی جب بات آتی ہے تو یقیناً قرآن و سنت ہمیں انما المؤمنون اخوا اور انما المؤمنون کالجسد الواحد کہہ کر ہمیں بام جوڑتا ہے, ہمیں ایک جسم اور ایک بنیاد کی مانت بناتا ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. قرآن تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ دشمنوں پر تو بہت شدید ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہیں, بھائی چارہ ہے, رحیم ہے ایک دوسرے کے لیے, مہربان ہیں. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زبان کلندر لاہوری علامہ اقبال کے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, لیکن آج کل بدقسمتی سے دشمن کی اس سازش کا بعض نادان حصہ بنتے چلے گئے اور ان کے لہجے ان کے قلم بک گئے, جس کے سبب ہو جو 2% تعبیرات کے اختلاف تھے ان کو اتنی بات کی گئی کہ یوں لگا کہ جیسے کوئی بنیادی اختلافات ہیں. بنیادی اگر اختلافات ہوتے تو شاید ہمارے الہ ایک نہ ہوتے, شاید ہمارا قبلہ ایک نہ ہوتا, شاید ہمارے رسول ایک نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم عقیدہ توحید مشترک ہے, عقیدہ رسالت مشترک ہے, عقیدہ ولایت مشترک ہے, قرآن حکیم پر ایمان یکساں ہے. تو یعنی بام اشتراکات کی تو ہزاروں صورتیں موجود ہیں, لیکن جو 2% اختلافات ہیں رائے کے تعبیرات کے وہ دشمن چاہتا ہے کہ ہوا اسے دی جائے. تو جو بھی زبان ایسی ہو جو پورا سال دشمن کی علاقار بن کر کام کر رہی ہوتی ہے, جب ہفتہ وحدت آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دشمن کے علاقار ہیں ان کے پورے سال کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں.
بالکل,
جب مسلمان بام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جشن کا اہتمام مشترکہ کرتے ہیں. میں آج بھی اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو وہاں یوم مصطفیٰ تھا جشن حضرت مصطفیٰ کے حوالے سے, اور پھر جہلم ایک سٹی ہے وہاں میں گیا, وہاں بھی یعنی مسلمانوں کے یہ دونوں مکاتب کام اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے باہوں میں باہیں ڈال کے یک زبان آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے. یہ ہمارے اندر چھپے ہوئے دشمن کے اعلیٰ ہوں یا اعلانیہ جو عالم دشمن ہے اسلام کے, ان دونوں کو یہ بڑا ہی زبردست تماچا ہوتا ہے جب ہم ہفتہ عبادت کی صورت میں بام بھائی چارے کا اتحاد اور وحدت کا اعلان کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ علامہ. علامہ حیدر علوی صاحبی گفتگو ملاحظہ فرمائی, ان کی گفتگو بہت ہی امید افزا تھی کہ پاکستان میں اس سال جو جشن ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی مسلمانوں کی طرف سے منایا گیا, اس سلسلے میں جو تصاویر ملی ہیں وہ بہت ہی امید افزا ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ جلوس اہل سنت کی انجمنوں نے اس جلوسوں کا اہتمام کیا ہے, لیکن پذیرائی اہل تشیع کی طرف سے تھی, جگہ جگہ اہل تشیع نے ان کا استقبال کیا ہے. اور عوام میں اگر اتحاد ہوگا تو حکام بھی اتحاد کرنے پر مجبور ہوں گے. قرآن اور سنت میں اتحاد کی اتنی تاکید کی گئی ہے اور اختلاف کی اتنی ممانعت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو سب و شتم کرنا فسق ہے اور مسلمانوں کا قتل کفر کے برابر ہے. اتنی تاکیدات کے باوجود اگر مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تو یقیناً یہ دشمنان اسلام کے ہدف میں ہے اور ان کے فائدے میں ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں, اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ناہید انوری, اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں پر حسین تقوی. ہمارا سلام قبول کیجیے.
سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات سے سجی بزم میں آپ کے محبت ناموں کا ذکر ہوگا, اور آپ کی پیاری پیاری باتوں کی مہک سے دل معطر ہوں گے.
جی, آپ نے صحیح فرمایا, خطوط اور پیغامات پروگرام بزم دوستاں کی جان ہے. سامعین کی جانب سے لکھی گئی ایک ایک سطر ہمارے لیے قابل قدر ہے.
جی, اتنی محبت بھری بزم میں ہمیں پرانے دوست بھی یاد آتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر خطوط روانہ کرتے تھے. ایک عرصہ ہو گیا ان کی طرف سے کوئی پیغام اور خطوط موصول نہیں ہو رہے, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پرانے سامعین جو مستقل بنیادوں پر بزم دوستاں میں خطوط وغیرہ لکھتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے خطوط سے بزم سجی رہتی تھی, اب وہ خطوط کچھ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ہماری اس پروگرام کے ذریعے ان تمام سینئر سامعین سے گزارش ہے کہ خطوط کے سلسلے کو شروع کریں تاکہ بزم میں اور بھی زیادہ رونق پیدا ہو. بہرحال ابتدائے کلام میں ہم ابھی بھی انہی باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ مبذول کرائیں گے کہ کرونا کے نیام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.
جی ہاں سامعین, اب چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. حسین صاحب, یہاں پر بزم دوستاں میں سامعین کے خطوط جو ہم شامل کر رہے ہیں, تو یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے یار محمد خاص خیلی صاحب نے ٹنڈوجام سندھ پاکستان سے. لکھتے ہیں, کچھ ہی ہفتوں سے موبائل ایپ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں. گھر پر ہوں یا سفر پر, پھر پورے طریقے سے نشریات سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہوں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام منفرد ہیں جو کسی اور نشریاتی ادارے پر سننے کو نہیں ملتے. اخباروں اور تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ. خط کو بزم دوستاں میں ضرور شامل کریں.
جی جناب یار محمد خاص خیلی صاحب, بہت شکریہ ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا, اور ہم خاص خیلی برادران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو کچھ نہ کچھ پیغامات اور مختصر جو ہے وہ خط بھی روانہ کرتے ہیں, جن میں جناب مظفر علی خاص خیلی, امیر علی خاص خیلی جو کہ ہر ایک دو مہینے کے درمیان باجی خط لکھتے رہتے ہیں.
جی ہاں حسین صاحب, جہاں تک مجھے بھی یاد ہے تو اس مختصر جو دورانیے میں میں نے بھی جب سے پروگرام ہینڈل کرنا شروع کیا ہے, تو مجھے ان کے فیملی سر نیم جو خاص خیلی صاحب لکھا ہوا ہے, تو
جی
مجھے
جی
یاد
آیا
تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے زحمت کر کے جو ہے ہمیں خط بھیجے تھے.
جی ہاں مجھے بھی یاد ہے, جناب مظفر علی خاص خیلی, امیر علی خاص خیلی, یہ برادران ہیں جو خط لکھتے ہیں. میرے خیال سے مظفر علی خاص خیلی صاحب کے فرزند ہیں امیر علی خاص خیلی, اور یہ یار محمد خاص خیلی بھی ان کے عزیزوں میں سے شامل ہیں. بہرحال خاص خیلی جو برادری میں سے یہ خط ہمیں جو ہے وہ روانہ کیا, پروگراموں کو پسند کیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ باجی لکھا کہ میں موبائل ایپ کے ذریعے سے پروگرام سنتا, تھوڑا سا راحت بھی ہو گیا ہے یہ کام, اور آسانی کے ساتھ جو ہے فریکوینسیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں,
اور جہاں بیٹھے ہیں وہاں دسترسی حاصل ہے.
دسترسی حاصل ہے, فقط نیٹ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اور
پہلی بات تو نیٹ ہی کرتا ہے ایسے یہاں پر.
اگر نیٹ جو ہے وہ صحیح ہو تو یقینی طور پر نشریات بہت صاف ستھری سنائی دیتی ہے. لیکن میں پچھلے چار پانچ دن کا ذکر کروں, حتی ننکانہ صاحب سے, کراچی سے, ایک اور جو ہے وہ علاقہ شیخوپورہ سے, فیصل آباد سے ہمارے سامعین نے ریسیپشن بزم دوستاں گروپ میں جو ہے وہ ارسال کی, تو قدر بہتر تھی نشریات, اور کہیں پر تھوڑی سی آواز جو تھی وہ خراب تھی, لیکن قابل سماعت تھی. بہت شکریہ کہ جناب خاص خیلی صاحب آپ کا کہ اتنی محبت سے ریڈیو تہران سنتے ہیں، پروگراموں کو آپ نے پسند کیا، خبریں، تبصرے، اسی طریقے سے دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی بھرپور رائے کا اظہار کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔
جی ہاں، ایک اور خط ہے ہمارے پاس آج کے پروگرام میں، اس خط کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے محمد افضال انصاری نے۔
جی،
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں پروگرام نشر کر رہا ہے، آواز بھی صاف سنائی دے رہی ہے، کبھی کبھار شور کی سی کیفیت رہتی ہے جس کے اب ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ ویسے میرا گھر کھلے علاقے میں ہے، اس لیے شاید دوسری جگہوں کی بنسبت آواز کی کیفیت کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ بزم دوستاں، خبریں، افکار و نظریات، دریچے، اسلام کی معرفت، آس پاس، آج کا ایران میرے پسندیدہ پروگرام ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ انعامی مقابلے کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ ہمیں شدت سے انتظار ہے حسین صاحب، جلدی کریں بس۔
جی جناب محمد افضال انصاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا پہلے کہ آپ نے یہ خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ مختصر ہے لیکن بہرحال آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس خط کے اندر جو ہے وہ اپنے دل کی بات کہی، پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہفتہ وار پروگرام، افکار و نظریات، دریچے، اسلام کی معرفت، آس پاس، آج کا ایران، اسی طریقے سے ہمارے دیگر پروگرام بھی ہفتے میں ایک بار نشر ہوتے ہیں جو سامعین پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ان پروگراموں میں سامعین کے لیے اچھی خاصی معلومات جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اور نئے نئے حالات و واقعات کے حوالے سے سامعین کو جو ہے وہ اچھی اور علمی گفتگو بھی سننے کو ملتی ہے، اور سامعین ان پروگراموں کا ذکر تواتر کے ساتھ خطوط میں بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور انعامی مقابلے کا جو آپ نے ذکر کیا، بہرحال اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تمام کام ہو چکے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مجبوریاں تھیں کرونا کے حوالے سے۔ اب سامعین یہ سنتے سنتے بھی تنگ آ چکے ہیں، لیکن واقعتاً ایسا ہی ہے، ڈاک کی ترسیل، اسی طریقے سے سامعین تک ان کو پہنچانا ہمارے لیے ایک دشوار امر ہے۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے بھی یہ رکاوٹیں دور ہوئیں ہم سامعین کو ان کے انعامات ضرور پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا
انشاءاللہ۔ جی ہاں، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے یہاں پر ہمیں دوحہ قطر سے محترمہ افشین حمید صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں کہ ماہ محرم و سفر میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام دیگر خصوصی پروگراموں کی طرح بہترین تھے۔ ویسے ریڈیو تہران نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے پروگرام سامعین کے لیے ترتیب دیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سنیں، لیکن آج کل وقت نکالنا ایک بہت بڑی مشکل ہے، لیکن آرکائیو نے ہم جیسوں کے لیے یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں گھریلو خواتین جو ٹی وی چینلوں سے بیزار ہو چکی ہیں، ریڈیو تہران کی اردو نشریات سن رہی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو کے پروگرام مس نہ کریں۔
جی محترمہ افشین حمید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، بہت نوازش۔ محرم و سفر کے پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھا کہ ریڈیو تہران ہمیشہ بہترین سے بہترین پروگرام پیش کرنے کی کوشش، اس سے لگتا ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ہمارے پروگرام سن رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ ٹی وی چینلوں کی جو نشریات ہے وہ اب بیزار کر رہی ہے، ایسا ہی ہے باجی، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے بہت سے جو آزاد ٹی وی چینلز ہیں اس میں کچھ اس قسم کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں کہ گھریلو خواتین ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان یا ہندوستان یا دیگر ممالک اس میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات کا دیکھنے کا رواج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہمیں ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سحر اردو ٹی وی کو اس کی اقدار، اس کی اسلامی روایات، اور خاص طور پر جو ہمارا ایک پروٹوکول ہے پروگراموں کو نشر کرنے کے حوالے سے کہ کسی بھی قسم کی ایسی کوئی تصویر نشر نہیں کی جائے گی کہ جو عرف عام میں جو ہے وہ دیکھنے کے قابل جو ہے وہ نہ ہو، جیسا کہ آزاد میڈیا جو ہے کھل کر تمام چیزوں کو جو ہے نشر کرتا ہے، ریڈیو تہران ہو یا سحر اردو ٹی وی ہو، ہم اس چیز کی رعایت کرتے ہیں اور سامعین کے لیے سالم تفریح کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے دور رکھیں تو وہ سحر، اردو ٹی وی یا ان جیسے دیگر ٹی وی اسٹیشنوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ ڈرامے، فلم، ڈاکومنٹری، خبریں، تمام چیزیں جو ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی ہاں، ایک اور خط ہے ہمارے پاس اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے کراچی پاکستان سے فیروز اقبال صاحب نے۔ لکھا ہے کہ ویسے پیشے کے اعتبار سے میں ایک فیکٹری میں ہیلپر ہوں، لیکن ریڈیو سے میری وابستگی پرانی ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ٹیسٹ کے طور پر یہ پیغام ارسال کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی طرف سے جواب دیا گیا تو آئندہ بھی رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری رات کی ڈیوٹی ہے اور اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں۔ اوہ ماشاء اللہ۔ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سمجھ سمجھ کی بات ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے بعض پروگرام من جملہ اسلام کی معرفت، نور ایمان، درخشاں ستارے، یہ وہ پروگرام ہیں جن کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے اسلام پلس، کلام امیر، اسوائے بشریت بھی بہت ہی معلوماتی اور ایمان افروز پروگرام ہیں، جبکہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں۔
جی جناب فیروز اقبال صاحب، کراچی پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط نما مختصر پیغام ارسال کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کا ایک ہمیں مختصر پیغام ملا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی رات میں جو ہے وہ تواتر کے ساتھ لگتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو فرصت کے لمحات ملے رات کے 1:30 بجے، اور آپ نے یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ خط نما مختصر پیغام روانہ کیا۔ ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز جو آپ نے اس کے اندر تحریر کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بھائی اچھی چیز ہوتی ہے، کہیں سے بھی ملتی ہے، انسان کے دل پر جا کر جو ہے وہ لگتی ہے، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ ایسی تحریروں کو کہیں دیوار پہ کہیں لکھی ہوئی ہو، چاہے وہ پیغام ہو جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے آیا ہو، چاہے واٹس ایپ میں کسی گروپ نے۔ بہرحال یہ نقطہ نہایت اہم ہے کہ ہمارے دل کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہونا چاہیے، اور علم کی جو شمع ہے قلب کے اندر وہ ہمیشہ روشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ متلاشی رہیں اچھی باتوں کے، وہ کہیں سے بھی ملے۔ جن پروگراموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اسلام کی معرفت، نور ایمان، درخشاں ستارے، کلام امیر، اسلام پلس، اسوہ بشریت، یہ وہ پروگرام ہے کہ جن سے علم کی راہیں کھلتی ہیں اور انسان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے، بغیر کسی مثلاً طرفداری کے، بغیر کسی جو ہے وہ تعصب کے، بغیر کسی جو ہے وہ ایسی بات سے کہ جس میں سے تفرقے کی بو آئے، یہ پروگرام جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں، اور اس سے انسان کے دل کے اندر جو ہے علم کی شمع جو ہے وہ روشن ہوتی ہے اور سامعین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب فیروز اقبال صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی اہم بات کو جو ہے وہ اس خط کے اندر جو ہے وہ تحریر کیا، اور یہی چیز ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے، ہمیں پروگراموں کو آمادہ کرنے کے لیے ذہنی تقویت فراہم کرتی ہے، اور آپ جیسے سامعین ہوں تو یقینی طور پر پروگرام ترتیب دینے میں باجی مزہ آتا ہے،
واقعی مزہ آتا ہے، اور پھر ان کی جو رہنمائیاں ہیں اسی کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں سامعین کی رہنمائی، اور ہم تو اکثر و بیشتر کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگر سامعین کو کسی قسم کی کوئی پروگرام میں تبدیلی لانی ہے یا کسی قسم کی کوئی کسی پروگرام پر تنقید کرنی ہے تو کھل کر بیان کرے، اور ہم ان تنقیدوں کو جو ہے وہ پروگرام بزم دوستہ میں بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی، ہم نے اسی طرح اس خط کو جو ہے پروگرام میں شامل کیا، اور یہ موقع فراہم کیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو تنقیدی جائزہ بھی کرنا چاہیں تو بھلے کریں، ہم ان کی تنقید کو دل و جان سے قبول فرمائیں گے۔ باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستہ کا وقت
جی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، لیکن میں سامعین سے یہ کہنا چاہوں کہ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے ان خوبصورت پیغامات کو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام بزم دوستوں کو اچھے سے اچھی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر
سکیں. بالکل,
بہت بہت شکریہ آپ سب کا.
جی ہاں بالکل, اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 30 مہر, 15 ربیع الاول اور 22 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد مدینہ میں تعمیر ہوئی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی فرائض کے علاوہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی, تربیتی, سیاسی, سماجی اور عدل و انصاف سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے ایک مرکز کی حیثیت سے کام لیتے تھے. مسجد قبا مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے آج بھی مدینہ کی اہم ترین مسجد شمار ہوتی ہے. بائیس اکتوبر سن 1764 عیسوی کو جنگ بکسر لڑی گئی. یہ جنگ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اس جنگ کے بعد ہی شہنشاہ ہند کے اقتدار کا زوال شروع ہوا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار مستحکم ہوا تھا. یہ جنگ بکسر کے تاریخی میدان میں لڑی گئی جو پٹنے سے 120 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. جنگ میں ایک جانب ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج تھی اور دوسری جانب بنگال کے نواب میر قاسم, اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور شہنشاہ ہند شاہ عالم ثانی کی اتحادی افواج تھیں, مگر ان میں کوئی نظم و نسق اور اتحاد و اعتماد نہیں تھا, جس کے نتیجے میں انگریزوں کو کامیابی اور ہندوستان کی اتحادی افواج کو شکست ہوئی. بکسر کی کامیابی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو آئینی حیثیت دے دی. پلاسی کے میدان میں کمپنی نے جو مقام مکر و فریب سے حاصل کیا تھا, بکسر نے اس پر قانون کی مہر ثبت کر دی. تیس مہر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کی اس وقت کی مصدق حکومت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین فاطمی نے ایران اور برطانیہ کے سیاسی تعلقات کو توڑنے کا اعلان کیا. اس فیصلے سے کابینہ کی منظوری کے بعد تہران میں برطانوی سفارت خانے کے ناظم الامور کو آگاہ کیا گیا. ڈاکٹر حسین فاطمی نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو توڑنے کا سبب خاص طور پر تیل کی صنعت کو قومیانے کے سلسلے میں ایرانی قوم کی خواہشات سے برطانوی حکومت کی بے اعتنائی کو قرار دیا اور برطانوی حکام پر واضح کر دیا کہ وہ ایران کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں. ڈاکٹر حسین فاطمی کی جانب سے برطانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے جانے کے اعلان سے ذرا پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے برطانیہ کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات منقطع کیے جانے کی بابت انتباہ دیا تھا. 22 اکتوبر سن 1956 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے وزرائے اعظم نے فرانس میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور مصر پر حملے کے منصوبے کے بارے میں بات چیت کی۔ سن 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو قومیانے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں فرانس اور برطانیہ اپنے ناجائز مفادات ختم ہوتے دیکھ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح صہیونی حکومت نے بھی، جو اس زمانے میں مصر کو دنیا عرب میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر پر بڑی نقصان دہ ضرب لگانا چاہی۔ بہرحال فرانس میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کے ایک ہفتے کے بعد فرانس، برطانیہ اور صہیونی حکومت کی افواج نے مصر پر حملہ کر دیا، لیکن اس سے جانبہ حملے میں جارحین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بائیس اکتوبر سن 1964 عیسوی کو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق نوابان ڈھاکہ کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور ٹرینیٹی ہال کیمبرج میں تعلیم حاصل کی اور صرف 28 سال کی عمر میں میدان سیاست میں قدم رکھا۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ اسمبلی کے رکن اور وزارت کے عہدوں پر بھی فائز رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلی منتخب ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ 16 اکتوبر سن 1951 کو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، جبکہ غلام محمد نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ غلام محمد کی خواجہ ناظم الدین سے نہیں بن سکی اور یوں خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے باقی زندگی پس منظر میں گزار دی۔ سن 1964 میں صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن نے انہیں ایوب خان کے مقابل صدارتی امیدوار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمایا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکتک ومن بعثت من انبیائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم Thank you.